सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
हफ्त रोजा अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलामत करता है। सबसे पहले एक अरब नजात उर्दू के शायर डॉक्टर जुबैर फारूक से हमारी गुफ्तगु सुनिए। ये खासे जुदगो शायर हैं। बुनियादी तौर पर ये जल्दी अमराज के मुआलिज हैं, दुबई में मुकीम हैं। बचपन से ही शायरी का शौक रहा है, मगर इब्तिदा में मादरी जबान यानी अरबी में शायरी की, फिर अंग्रेज़ी पढ़ी तो अंग्रेज़ी में, और आखिर में उर्दू शायरी के हो रहे। हज़ारों शेर कहे हैं, दर्जनों शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं। कई बरस पहले हमने इनसे ये इंटरव्यू किया था और अब तो इन मजमुओं की और अशार की तादाद में और भी इजाफा हो चुका होगा। मजीद तारुफ से बेहतर यही होगा कि आप इनकी दिलचस्प गुफ्तगु सुनिए। डॉक्टर जुबैर फारूक,
तो वो जो है ऐसा था कि जो है मतलब यहाँ पे आपको पता ही है कि मैं तो अरब हूँ, यूएई से, दुबई से हूँ मैं
जी।
और यहाँ पे वैसे तो लोग हमारे जितने भी लोकल्स हैं यहाँ पे मतलब अरब, वो सब उर्दू बात तो कर सकते हैं, उर्दू हिंदी बात तो कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है अदबी शख्सियत तो नहीं है वो उर्दू में। मैंने MBBS कराची से किया था, तो वहाँ पे पेशेंट्स के साथ बात करना जरूरी, पेशेंट्स से बात करने के लिए जरूरी हो गया था कि उर्दू भी जाने, इसलिए कि वो कोई एडुकेटेड तो तालीम याफ्ता तो थे नहीं कि मतलब कि वो अंग्रेजी में बात करें मुझसे, तो कुछ तो सीखनी पड़ी थी। लेकिन यह है कि अदबी तो शख्सियत तो खैर मैं तो खैर पहले से अरबी और अंग्रेजी में शायरी 11 साल की उम्र से करते आ रहा हूँ, तो हमेशा लिटरी पर्सन रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे भी अपना डॉलाइट और नबूद शहर हमारे जिम्मे से हमने निकाले थे मैगजीन जो है, तो उसमें जो उर्दू है नबूद शहर, उस टाइम पे खाली हमारा फोटोग्राफ उसमें छपी थी। तो उर्दू और हिंदी शायरी जो है मैंने 1984 से मैंने इब्तिदा की थी।
तो चूंकि आपका जाहिर है कि जैसे आपने फरमाया कि आपका पस मंजर जो था उसमें उर्दू, अंग्रेजी और अरबी की शायरी थी, तो फिर ये उर्दू में शायरी की तहरीक कैसे पैदा हुई आपको?
अरबी में आपको पता है कि जो उर्दू जो है वो अरबी और फारसी से है और संस्कृत से है, तो जब मैं शायरी पहले से कर रहा था उधर जब गए तो उर्दू मुझे बहुत मीठी जबान लगी थी और उसके तरफ खींचा गया मैं, तो मैंने स्टार्ट की थी वो करने के लिए मतलब शायरी करने के लिए। और वो 1984 में जब मैं हिंदुस्तान चला गया था तो वहाँ पे मैसूर एक स्टॉप ओवर में टीपू सुल्तान के म्यूजियम पे जब मैं गया था तो मैं क्या देखता हूँ कि दो मुसलमान हुक्मरान टीपू सुल्तान और हैदर अली जो है वो अपने अपने बलबूते पे मशहूर हैं, न बाप बेटे की वजह से न बेटा बाप की वजह से, और बेसाख्ता जो है अब फर्स्ट शेर जो है इब्तिदा उर्दू शायरी मैंने की दो शेर से, अगर आप चाहें तो वो दो शेर भी मैं आपको सुना सकता हूँ
जी। इरशाद,
इज्जत न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, इज्जत न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। और ये उधर कही थी, और फिर बेंगलोर जो कि ये गार्डन सिटी ऑफ इंडिया है, तो वहां पे जो है ये शेर मैंने कही थी कि फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से।
वाह वाह, बहुत।
तो इससे साथ मैंने 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 ये उर्दू शायरी में इब्तिदा की थी। और हमारे उस्ताद जो है वो शफीक सलीमी साहब हैं जो लाहौर में, वो खुद शफीक सलीमी साहब जो है अहमद नदीम कासमी साहब के शागिर्द हैं और वो यहाँ पे होया करते थे, तो उन्होंने हमारे को जो मतलब गाइड किया और परवान चढ़ाया।
तो अब तक आपके कितने मजमूए कलाम शाया हो चुके हैं?
हमारे उर्दू में 30 मजमूए कलाम है।
30
जी, और 31वां जो है वो भी प्रिंट में।
अच्छा, तो
31वां भी जो है वो प्रिंट में,
तो
लाहौर में हर जगह से हमारी शायरी छपी है। हमारी शायरी जो है मतलब लाहौर से सबसे ज्यादा, फिर दिल्ली और लखनऊ और बनारस और मुंबई, हर जगह से हमारी किताबें छपी हैं।
तो जो आपके ये 30 मजमूए कलाम हैं ये कब से छपना शुरू हुए?
फ्रॉम 1984।
اچھا
85 میں ہمارا فرسٹ فرسٹ مجمع کلام جو ہے پس کوسار اردو میں چھپی تھی.
تو اس میں نظمیں، غزلیں، مثنویاں، یا کیا؟
کون سی؟ غزلیں، صرف غزلیں.
صرف غزلیں. تو اس کے بعد جو آپ کے بقیہ مجموعہ کلام تھے اس میں بھی کچھ غزلوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں شامل تھیں؟
میں صرف غزلوں کا شاعر ہوں اردو میں. عربی میں اور انگریزی میں تو میں نظمیں بھی کہا کرتا تھا، لیکن جب سے غزلیں شروع کی ہے میں نے، اردو غزل لکھنا کی ابتدا کی ہے میں نے، تو تب سے میں انگریزی میں بھی غزلیں ہی کہتا ہوں، مطلب ردیف قافیہ کے ساتھ. اور 1600 سے اوپر غزلیں میں نے انگریزی میں بھی کہی ہیں، اور نہ خالی کہی ہیں بلکہ میں راگوں سے بھی واقف ہوں، اس لیے انگریزی غزلوں کو بھی میں نے مطلب راگوں پہ ترتیب دیا ہوا ہے.
ڈاکٹر صاحب، آپ تین زبانوں میں شاعری کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تینوں زبانوں کا مزاج جدا جدا ہے. انگریزی کا الگ ہے، عربی کا الگ ہے، اردو کا ظاہر ہے کہ مختلف ہے. تو آپ کو اظہار جب ان تینوں زبانوں میں آپ کرتے ہیں تو کیسے منتخب کرتے ہیں کہ یہ موضوع جو ہے اس پر مجھے اردو میں کہنا چاہیے یا انگریزی میں کہنا چاہیے؟
ایکچولی اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ہماری ایک کتاب ہے سرد موسم کی دھوپ، اس میں 1001 غزل ہیں، 1001 غزلیں ہیں، ردیف وار ہے، تقریباً شاید کوئی ردیف ہو جس پہ میں نے نہیں کہی ہے، اس لیے کہ 10000 سے اوپر میں نے اردو غزلیں کہی ہیں. اور جو لینگویجز آپ بات کریں، ظاہر جس لینگویج میں لکھتے ہیں اسی میں سوچتے ہیں اس ٹائم پہ.
تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جب اردو غزل گوئی کا ظاہر ہے کہ اپنا ایک مزاج ہے، اس کا اپنا ایک رچاؤ ہے، اس کی اپنی ایک تہذیب ہے جو وری دکنی سے شروع ہوتی ہے، میر و غالب سے ہوتی ہوئی، تو آپ کیا کلاسیکل اسکول سے متاثر ہیں یا جدید غزل؟
میں دونوں ہی میں سب کو پڑھ چکا ہوں، غالب بھی اور میر بھی اور فراز بھی، فیض احمد فیض بھی، اقبال بھی، مطلب میں کمپلیٹ پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں. اور ہمارے شاعری کے بارے میں بھی کہا ہے کہ مطلب کہ وہ کلاسیکی شاعری جو ہے بالکل جدید انداز سے مطلب پیش کرتے ہیں.
اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ اردو میں جو شاعری کر رہے ہیں اور دبئی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو جو اردو کی جدید شاعری ہے اس سے کس قدر آپ کا رابطہ رہتا ہے، کیسے رہتا ہے؟
ہمارے پاس میگزینس آتے ہیں، تحریک ادب جو ہے وہ بنارس سے چھپتی ہے، وہ ہے میرے پاس جو ہے بیاض لاہور ہے، ہمارے پاس میگزین آتے رہتے ہیں کشمیر سے، ہر طرف سے، لندن سے بھی، ہر طرف سے ہمارے کو جو میگزین آیا کر آتے ہیں، تو ظاہر میں پڑھتا ہوں ان کو، تو پھر جو ہے وہ لیٹسٹ ہی ہوتے ہیں نا، ہر ایشو جو ہے ہر مہینہ.
تو دبئی میں رہتے ہوئے پھر آپ کی جو یہ جو ادبی سرگرمیاں ہیں ان کے سلسلے میں کوئی آپ کی تقریبات وغیرہ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟
جی بالکل بالکل، میں تو پچھلے 25 سال سے تقریباً ہر جمعرات کو جو ہے یا تو مشاعرہ یا غزل پروگرام جو ہے کرتا رہا ہوں میں، اور آگے بھی کروں گا.
تو یہ جو شاعری ہے آپ کی اردو کی، اس میں کیا مشاعروں وغیرہ میں بھی شرکت کی آپ نے؟
میں نے بہت سارے مشاعروں میں شرکت کیا، اور بالکل تاریخی وزٹ کشمیر میں، میں فرسٹ عرب ایور ٹو گو ٹو کشمیر میں ادھر گیا تھا، تو وہاں پہ ہر جگہ پہ اردو کے فروغ کے لیے کانفرنس، 7 دن کا کانفرنس جو ہے وہاں پہ، یہ کیا نام تھا اس کا، تحریک بقائے اردو کی طرف سے جو ہے 7 دن ہفتہ وار کانفرنس میں نے اٹینڈ کیا ہے، ہر جگہ پہ جو سر فہرست میں رہا ہوں، اور مشاعروں میں میں نے شرکت کی ہے، اور اپنے اپنے خیالات میں میں نے مطلب وہاں پہ اظہار کیا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اردو میں جب آپ شاعری کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کی مادری زبان تو اردو نہیں ہے، تو کبھی آپ کو اظہار میں کوئی دقت پیش آتی ہے؟
ابھی تو خیر بالکل نہیں
پہلے،
اور یہ کہ بگننگ میں میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے مطلب مجھے شفیق سلیمی صاحب نے فرمان چلایا تھا، تو ابھی بھی کبھی کبھی کوئی، میرے پاس تو ہر طرح کے لغت ہے، اردو عربی اردو انگلش اردو، صرف اردو، ہمارے پاس سب کچھ ہے ویسے تو. اور جس سے میں نے آپ کو بتایا، تو میں تو خیر سنسکرت کے لفظ بھی بہت یوز کرتا ہوں اپنے اس میں، جو تو کبھی کبھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں لوگ ادھر جو ہے ہندوستان میں، کہ بھائی اتنی زیادہ سنسکرت کے لفظ آپ کو کہاں سے آ گیا. کہتے ہیں لوگ, تو وہ تو ظاہر ہے اس لیے کہ اردو میں شامل ہے. تو میں فلمیں بھی دیکھتا ہوں, میں صرف شاعر ہی نہیں ہوں بلکہ موسیقار, گلوکار, اداکار, کہانی نویس, تو ویڈیوز میں نے بنائے ہیں. ہمارے اپنی آواز میں بھی جو ہے وہ سیری ہم نے نکالی تھی صدائے دل. اس کے علاوہ جو ہے جگجیت سنگھ جی ہمارے غزل گا چکے ہیں, غلام علی کے شاگردوں نے ایک سیری نکالا ہے جس کا ٹائٹل ہے ایک عرب جب اردو بولے, تو وہ ہم نے دلی, کلکتہ اور ابھی کشمیر میں ہم نے ریلیز کیا ہے, اور ابھی وہی سیری جو ہے وہاں کے دوسرے سنگرز بھی گائیں گے.
ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہندوستان اور پاکستان تواتر سے جاتے رہتے ہیں ظاہر ہے کہ اردو کے حوالے سے, تو جو پاکستان میں اردو ادب تخلیق ہو رہا ہے, جو سرگرمیاں ہیں, اور جو ہندوستان میں, اس میں کوئی آپ فرق محسوس کرتے ہیں؟
اس میں یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں ابھی تک جو ہے مطلب وہ جو جو جس جو معیار مطلب رکھنا چاہیے وہ بگننگ سے لے کے اب تک وہی چل رہا ہے. ہندوستان میں بھی بہت اچھے اچھے شاعر ہیں, بس یہ کہ ان کی فلموں میں جو شاعری ہے وہ اس میں بہت فرق آ گیا ہے. مطلب وہ پہلے جو ہے مطلب ان کے جو گانے ہیں وہ پہچانے جاتے تھے ان کی شاعری کی وجہ سے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب جو کچھ بھی ہے وہ کمپوزر پہلے ہے اور سنگر سیکنڈ ہے, اور شاعری جو ہے مطلب اس کے ساتھ دینے کے لیے بس ایک سمجھیے ساتھ دینے کے لیے کچھ کوئی چیز ہے, مطلب مین آئٹم نہیں ہے اس میں. تو ادھر تو کافی فرق آ گیا, کم از کم فلمی گانوں میں تو آیا ہے. اور جہاں تک شاعر کے تعلق ہے تو شاعری تو بہت اچھی ہے دونوں اردو اس میں پاکستان میں اور ہندوستان میں. پاکستان میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی فلموں میں اب تو ان کا فلمیں تو بیچاروں کے مطلب فلمیں تو ختم ہو گئی ہیں, لیکن آخری دم تک اب تک بھی جب جو بھی فلمیں بنتی ہیں تو اگر اس میں کوئی گانے ہوں تو شاعری کا معیار بہت ہائی ہے اس میں. اور پہلے پرانے جو ہے مطلب ان کے ساحر لدھیانوی اور ایسے ایسے لوگ تھے جو شاعر تھے جو لکھتے تھے وہ ان کے گانے, اب تو ایسا نہیں ہے. اب تو جو لوگ لکھتے ہیں وہ صرف فلم کے لیے لکھتے ہیں. تو اس طرح سے یہ دیکھا گیا ہے کہ مطلب کہ شاعری کا معیار جو ہے پاکستان میں تو خیر ہمیشہ سے ہی برقرار رہا ہے اور ہندوستان میں بھی.
اچھا, آپ کی اپنی شاعری کے جو موضوعات ہیں کیا وہ زیادہ تر عشقیہ ہوتے ہیں یا کچھ سماجی موضوعات پر بھی آپ اشارے تخلیق؟
میں ہر طرح کی شاعری کرتا ہوں. 70-75% تو غم جانا ہی ہے, 25-30% جو ہے وہ غم دورا. اور میں آپ کو جیسے آپ کو بتایا کہ میں ہر چیز کرتا ہوں, مطلب مزاحیہ شاعری بھی کرتا ہوں, میں ہر طرح کی شاعری کرتا ہوں, لیکن مزاحیہ شاعری قدر کم ہے. جب ویسے ہمارے سنجیدہ غزلوں میں بھی تقریباً جو ہے ایک شعر کم از کم مزاحیہ ہے ہوتا ہی ہے ہمارے غزل میں. تو اس سے بھی دیکھ تو کہانی لکھتا ہوں میں, کہانیاں فلموں کے لیے میں نے کم از کم 3 کہانی میں نے ابھی تیار کی ہے. تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, بہت لوگوں سے میں مل چکا ہوں, ان کو سنایا ہے, آگے جو ہے دیکھو کیا ہوتا ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے, اس لیے کہ میں خود جو ہوں ڈرمیٹالوجسٹ ہوں, تو ڈرمیٹالوجسٹ ہوں, اسکن اسپیشلسٹ, وینرولوجسٹ, الرجی اور میل انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی اپنی کوئی ویب سائٹ بھی ہے جہاں سے آپ کا کلام وغیرہ کچھ موجود ہے؟
ویب سائٹ تو ہمارا ہے www.drzubairfaruq.com. ہمارا بہت فیمس ویڈیو ہے بدگمانی, اگر BUDGUMANI سانگ مانگ لیں آپ.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ آپ تقریباً 25 ہو گئے ہیں آپ کو شاعری کرتے ہوئے بلکہ زیادہ, کوئی دلچسپ واقعہ, کوئی یادگار بات جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟
بہت سارے شاعروں کے ساتھ ہے, کچھ پتہ نہیں, کچھ آپ کو کچھ ایسی باتیں ہیں جو مطلب شاید اچھا نہیں ہے کہ وہ ٹیلی کاسٹ کرے یا کچھ. بہت سارے شاعروں کے ساتھ ہے, بڑے بڑے شاعر آ کے آپ کا ٹرائی ٹو پل یور لیگ. ہمارے کو ایک بار جو ہے منیر نیازی صاحب نے ایک مصرع آ کے سنایا تھا کہ جو ہے بھائی یہ مصرع دیکھیے, ڈاکٹر صاحب یہ مصرع دیکھیے, یہ وزن میں ہے کہ نہیں. منیر نیازی صاحب پوچھ رہے ہیں مجھ سے, آپ سوچیے 1988-89 کی بات ہے, وہ آگے مجھ سے پوچھتے. میں نے کہا منیر نیازی صاحب آپ اتنے بڑے شاعر ہیں, آپ اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے.
روبرو عرب نژاد شاعر ڈاکٹر زبیر فاروق کی گفتگو آپ نے سنی, ادبی مجلہ سادہ رنگ وائس آف امریکہ کی پیشکش ہے.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں، جس میں پاکستان، جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر، طویل دورانیے کے مذاکرے، اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے۔ ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت، خواتین اور نوجوانوں کے مسائل، تعلیم، امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں۔ مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے، 0800-777-89۔ نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے، 0800-777-89۔
ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب جس روانی سے اردو میں باتیں کرتے ہیں اس کا اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا۔ لیجیے اب ان کا کچھ کلام بھی سماعت فرمائیے۔
زندہ کے در کے پاس سلاسل کی عزت پہ ہوں، سچے لبوں پہ اس لیے باطل کی عزت پہ ہوں۔ لگتا ہے وہ ضرور ملیں گے یہیں کہیں، لگتا ہے وہ ضرور ملیں گے یہیں کہیں، بھٹکا ہوا ہوں پھر بھی میں منزل کی عزت پہ ہوں۔ اس کا خیال چین سے رہنے نہ دے مجھے، اس کا خیال چین سے رہنے نہ دے مجھے، میں اپنے گھر پہ رہ کے بھی قاتل کی عزت پہ ہوں۔ مجھے دھکیلتی ہے مجھے خشکیوں کے سمت، مجھے دھکیلتی ہے مجھے خشکیوں کے سمت، یوں تو سمندروں میں ہوں ساحل کی عزت پہ ہوں، اور دشمن دلیر ہوتا تو آتا مزہ مجھے، دشمن دلیر ہوتا تو آتا مزہ مجھے، فاروق ڈر رہا ہوں کہ بزدل کی عزت پہ ہوں۔ چھوٹی بہر کی غزل ہے، جگ کے آگے رونا کیا، صحراؤں میں بونا کیا، جگ کے آگے رونا کیا، صحراؤں میں بونا کیا، چین سے رہنے دے گا کون، جاگتے رہنا سونا کیا، اشکوں سے شفاف ہوا چہرے کو اب دھونا کیا، اشکوں سے شفاف ہوا چہرے کو اب دھونا کیا، وقت کی سنگت میں اپنا ہونا اور نہ ہونا کیا، وقت کی سنگت میں اپنا ہونا اور نہ ہونا کیا، اور طفل کی جہاں پہ بن آئی، طفل کی جہاں پہ بن آئی، ٹوٹا ایک کھلونا کیا، اور ہم تو یوں بھی تیرے ہیں ہم پر جادو تو نہ کیا، ہم تو یوں بھی تیرے ہیں ہم پر جادو تو نہ کیا، اور دل کو دل سے نسبت ہے پیتل چاندی سونا کیا، دل کو دل سے نسبت ہے پیتل چاندی سونا کیا، نازک نازک آنکھوں سے بوجھ غموں کا دھونا کیا، اور جس کو پانا سکا فاروق اس کو دل سے کونا کیا۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور غزل ہے کہ اس بار بھی اقرار ہے انکار کے پیچھے، اس بار بھی اقرار ہے انکار کے پیچھے، ملتا ہے صدا پول کسی خار کے پیچھے، اور کرتا ہوں کبھی ان سے جو اظہار تمنا، کرتا ہوں کبھی ان سے جو اظہار تمنا، وہ چہرہ چھپا لیتے ہیں اخبار کے پیچھے، کرتا ہوں کبھی ان سے جو اظہار تمنا، وہ چہرہ چھپا لیتے ہیں اخبار کے پیچھے، آواز تو پہچانی ہوئی لگتی ہے مجھ کو، حیرا ہوں مگر کون ہے دیوار کے پیچھے، اور میں چلنے سے معذور تھا جب میں نے یہ دیکھا، کوسار ہے ایک اور بھی کوسار کے پیچھے، اب اور بناؤ نہ مجھے، جان گیا میں کس درجہ ریاکاری ہے اس پیار کے پیچھے، اور فاروق ستم کیسا کیا ہم پہ یہ اس نے، بینائی بھی کو بیٹھے ہیں دیدار کے پیچھے۔ میں آپ کو ترنم سے سناتا ہوں ایک غزل جو ہمارا بہت پاپولر ہے، آج کل بہت پاپولر ہوا ہے، لیکن اس کے پانچوں شعر میں سناؤں گا، ایک ایک بار میں ٹرائی کروں گا، ریپیٹ نہیں کروں میں۔ اس میں دو چار شعر بہت پسند آئے لوگوں کو، پیار میں۔ اچھا، اس کے دھن بھی میں نے خود ترتیب دی ہے، اور اس کو گایا، ہمارے غزلوں کو، اتنے سارے غزلوں کو گایا گیا ہے کہ ہماری ایک کتاب ہے جو ہے حسن ترنم، اس کا نام بھی ٹائٹل اس لیے ہے کہ سب غزلیں اس میں کسی نے گایا ہے، اس کی دھن بھی میں نے خود ترتیب دی ہے ملہار میں۔ پیار میں کوئل کوکو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، اور پپیہا پیہو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے، پیار میں کوئل کوکو بولے، اے میری جا تیرے لبوں سے اے میری جان تیرے لبوں سے پھول ہیں جلتے جب تو بولے پھول ہیں جلتے جب تو بولے تیرا پتہ دیتی ہیں ہوائیں تیرا پتہ دیتی ہیں ہوائیں تیرے بدن کی خوشبو بولے تیرے بدن کی خوشبو بولے ہونٹ سے لیتے سب لوگوں کے ہونٹ سے لیتے سب لوگوں کے میری آنکھ کے آنسو بولے میری آنکھ کے آنسو بولے جنگل جو میں صحرا مہکے جنگل جو میں صحرا مہکے ایک عرب جب اردو بولے ایک عرب جب اردو بولے اور پپیہا پیہو بولے اور پپیہا پیہو بولے پیار میں کوئل کوکو بولے پیار میں کوئل کوکو بولے.
واہ 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 ڈاکٹر صاحب بہت.
اب مزہ سنا تو
جی ہاں جی ہاں
مزہ آیا ہے. اس میں سب سے آواز بھی بدلنی پڑتی ہے ہمارے کو. اس میں ہے سب سے زیادہ ہمارا بہت فیمس ہے یہ شریر ٹیلی فون. عنوان ہے شریر ٹیلی فون. ہر ماہ سارے گھر کو لڑاتا ہے ٹیلی فون ہر ماہ سارے گھر کو لڑاتا ہے ٹیلی فون بجلی سے باری بل کی گراتا ہے ٹیلی فون مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے مجھ سے کبھی وہ ملنے کا وعدہ بھی تو کرے جو روز نشب کو گماتا ہے ٹیلی فون ہوتا ہے زندگی میں کئی بار اس طرح دو اجنبی دلوں کو ملاتا ہے ٹیلی فون ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں ایک مسئلہ عجیب سا لاحق ہے ان دنوں ہر بار اس کا باپ اٹھاتا ہے ٹیلی فون مل تو گیا ہے ہم کو کنیکشن بہ اہتمام مل تو گیا ہے ہم کو کنیکشن بہ اہتمام آتا ہے ٹیلی فون نہ جاتا ہے ٹیلی فون اور آتا تو ہے سوچا ہے میں نے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون سوچا ہے میں نے میں بھی کٹا دوں گا اپنا فون دیکھیں کہ کب پڑوسی لگاتا ہے ٹیلی فون اور آتا تو ہے وہ بہر ملاقات میرے گھر آتا ہے میرے گھر تو گماتا ہے ٹیلی فون فاروق یوں تو ہجر کا مارا ہوا ہوں میں لیکن تمام رات جگاتا ہے ٹیلی فون.
واہ واہ بہت خوب.
یہ تھے ڈاکٹر زبیر فاروق جن کی گفتگو اور کلام آپ نے سنا.
سنیے دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے urduvoa.com.
اور اب لیجیے سماعت فرمائیے دیوان غالب کی ایک معروف غزل کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی. یہ دیوان غالب کی غزل نمبر 127 ہے.
غالب کی غزل نمبر 127 آپ کے سامنے پیش ہے. غالب کی یہ 11 اشعار پہ مشتمل غزل انہوں نے 1894 میں لکھی. ویسے تو غالب کی کوئی بھی غزل ایسی نہیں ہے جو مجھے پسند نہ ہو لیکن یہ غزل خاص طور سے مجھے بہت عزیز ہے. اس کی وجہ دو ہیں. ایک تو یہ کہ یہ خالص مشاعرے کی غزل ہے. مشاعرے کی غزلیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں عام طور پہ شاعر پہلا مصرع جو ہے وہ جب پڑھتا ہے اور وہ حاضرین سے خواہش کرتا ہے کہ وہ دوسرا مصرع اٹھائیں تو وہ جہاں مشکلات ہوتی ہیں تو وہاں تذبذب ہو جاتا ہے اور اس طرح سے پھر اس شعر کی واہ واہ شروع ہو جاتی ہے. دوسری وجہ اس غزل کی اس کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے سارے اشعار جو ہیں وہ ان میں ایک مختلف پہلو ہے ایک مختلف انداز ہے اور ایک تکرار ہے. تو آئیے دیکھیں غالب کس طرح سے موتی پہ روتے ہیں. دوبارہ ہمارے سامنے کہتے ہیں کسی کو دیکھ کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو Having given the heart to someone, why would one be a singer of laments? If there wouldn't even be a heart in the breast, why then would there be a tongue in the mouth? دیکھیے یہ غالب نے اس شعر میں ایک اتنی گہری بات ہمارے سامنے پیش کی ہے. پہلی بات تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پہلے جو مصرے میں وہ کہتے ہیں نواز سنجے فغاں کیوں ہو, وہ خالی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ فغاں کیوں ہو, وہ کہہ رہے ہیں نواز سنجے. اس کے معنی کچھ یہ ہوں گے الاپنا, جب آپ نے کسی کو دل دے دیا فغاں الاپنا آہو بکا کرنا سے کیا فائدہ. لیکن یہ جو لفظ ہے نواز سنجے ضروری ہے کہ ایک ردم کے ساتھ آپ اپنی گفتگو جاری رکھے ہیں. نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو, کہہ رہے ہیں جب دل چلا گیا تو پھر اب زبان کھولنے سے کیا فائدہ. اس کے دو معنی ہیں اس شعر کے, اور تھوڑا سا وقت لوں گا میں اس کے اوپر کیونکہ یہ بڑا اہم شعر ہے. پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم ہر چیز زندگی میں جب شروع کرتے ہیں تو اس میں کچھ غم بھی ہوتے ہیں, کچھ خوشیاں بھی ہوتی ہیں, تو اس طرح سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا حاصل ہوگا, تو پھر رونا کس بات کا, جب دل ہی چلا گیا آپ کا تو پھر زبان ہونے سے کیا فائدہ. اچھا ایک پہلو تو یہ ہوا, دوسرا یہ کہ ظاہر ہے اگر دل چلا گیا ہے تو وہ کہاں گیا ہے, محبوب کے پاس ہی تو گیا ہوگا نا, یہ خوش فہمی جو تھی انہوں نے پیش کی ہے, تو پھر اب شکایت کس بات کی. لیکن اس شعر کی گہرائی زیادہ تر وہیں پر ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے اکثر لوگ ہر طرح سے کمپلین کرتے رہتے ہیں زندگی میں ہر چیز کی, تو اس طرف کچھ نشاندہی کی انہوں نے. حافظ نے کہا تھا کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل ہا, تو جب عشق شروع کیا ہے آپ نے تو پھر اب مشکلات کا کیا رونا. وہ اپنی خوں نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں, سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو. شی وڈ ناٹ گیو اپ ہر ٹیمپرمنٹ سو وائی وڈ وی ابینڈن آر اسٹائل, وائی شوڈ وی لوور اس ان ٹو ایسکنگ وائی آر یو ایروگینٹ ود اس. اب دیکھیے پہلے شعر میں انہوں نے کہا ہے وہ اپنی, ایک جسے سنگل پلورل کا ہوتا ہے ہم میں, تو وہ کہتے ہیں پہلے وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں. دونوں طرف سے ایک ادب کا ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہے, جیسے کہ ہم کسی سے ادب سے پیش آتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں تم اور تو نہیں کہتے, ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم یہ کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. تو یہاں کچھ انہوں نے یوں کہا ہے کہ جب وہ اپنی خونی چھوڑیں گے تو ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں, سبک سر بن کے کیا پوچھیں. اب دیکھیے انہوں نے ایک ہی مصرے میں سبک سر لے کیا ہے پھر سر گراں, یہ لفاظی غالب کا خاصا حصہ ہے شاعری کا, کہنے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو کیوں گرائیں, اور یہ پوچھیں بھی ان سے کہ آپ کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے, کیونکہ پوچھنا جو ہے یہ بالکل بیکار ہے. دیکھیے اس شعر میں اور پہلے شعر میں جو آپ کو اگر کوئی لنک ملے گا تو وہ یہی ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے اس بات کو اچھی طرح سے کہ وہ اپنی خون نہ بدلیں گے تو پھر کیا فائدہ اس موضوع کو بارہا بارہا دہرانے کا. کیا غم خوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو, نلاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو. مائی سمپتھائزر ڈسگریسڈ می سو ٹو ہیلپ ود دس افیکشن, دا ون ہو وڈنٹ ہیو اسٹرینتھ فار گریف وائی وڈ ہی بی مائی کانفیڈانٹ. بات کچھ یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو اپنا رازدان بنایا, اس کو اپنا حال دل سنایا, اس تکلیف کا ذکر کیا جو دل میں تھی, تو وہ اپنے غم کی تاب نہ لا سکا اور اس نے ہمارے راز کو افشا کر دیا, اور اس طرح سے انہوں نے ہم کو رسوا کر دیا. پھر کہتے ہیں لگے آگ اس محبت کو. اب یہاں جو انہوں نے بات کی ہے کہ وہ آگ لگنا محبت کو, محبت بڑھانے کے معاملے میں بھی ہوتا ہے یا دفع کرنے کے معاملے میں ہوتا ہے, چھوڑو اس محبت کو ایسی کو, کیا فائدہ کہ جو غم ہمارا جو رازدان ہے وہ بھی اس بات پر تاب نہ لا سکا. جرت کا ایک شعر کہتے ہیں کہ دم بدم دیکھ دیکھ روتا ہے, مارے ڈالے ہے ہم نشینی ہمیں. آگے کہتے ہیں کہ وفا کیسی کہاں کا عشق, جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو. واٹ فیتھفلنیس اینڈ واٹ لو وین ہیڈ اسمیشنگ از دا ریزالو, دین او اسٹون ہارٹڈ ون وائی وڈ اٹ بی ایون یور تھریش ہولڈ. جیسے میں نے ذکر کیا پہلے آپ سے کہ اس غزل کے جو اشعار ہیں وہ اتنے مشہور اور اتنے معنی خیز ہیں. پہلا جو شعر تھا, کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو, وہی کچھ داستان یہاں سنائی انہوں نے کہ نہیں وفا کیسی کہاں کا عشق. دیکھیے اگر عشق جب کیا ہے آپ نے تو نتیجہ جو ہے اس کا وہ آخر میں یہی ہوگا کہ اپنا آپ سر پھوڑ لیں گے, تباہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر اگر یہی بات ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ ہم کسی خاص محبوب کے پاس جائیں یا کسی خاص آستان کے پاس جائیں, وہاں اپنا سر پھوڑیں. اب اس میں ایک انسان کی طبیعت جو ہے, اس کی ایک بہت گہرا مزاج اس کی طرف نشاندہی ہے. ہم جو ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس ہستی تک نہیں پہنچ سکتے ہم جو جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, لیکن ہم بہرحال تلاش کرتے ہیں ذریعہ, مسجد ہو کوئی خانقاہ ہو. تو کہنے کہ اگر مقصد یہی ہے کہ آخر میں ہم کو یہ معلوم نہیں ہونا ہے کہ کیا ہے راز اس کا, تو پھر چلیے جس طرح سے بھی اس کا سلسلہ شروع ہو جائے, کیونکہ آخر میں تو انجام وہی ہوگا. بہت گہرا شعر ہے. تو پھر اے سنگ دل, اب وہ ایک طرف سنگ لے کے آتے ہیں, پھر آستان جو ہے وہ بھی پتھر کا ہے دوسرے مصرے میں, پھر سر پھوڑنا جو ہے وہ پہلے مصرے میں لے کے آئے ہیں. کیا خوبصورت شعر لکھا ہے غالب نے. پھر آگے کہتے ہیں کہ قفس میں مجھ سے رو دادے چمن, کہتے نہ ڈر ہم دم, گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو. ان دا کیج فیئر ناٹ ٹیلنگ می the events of the garden my friend, for why would it be my nest whereupon the lightning fell yesterday. لاجواب شعر ہے. کہتے ہیں ایک قفس ہے, اس میں ہم بھی بند ہیں, اور ہم سے روزاد چمن جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. کہنے کہ آپ جو چمن اجڑ گیا ہے, کچھ ذکر ہے دلی کی اجاڑ کے, جب دلی اجڑا اس طرف ذکر ہے. کہنے گے کہ ہم تو قفس میں ہیں اور شہر اجڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو ہم سے کھل کے بات کرو. ضروری نہیں ہے کہ اس شہر کے اجڑنے سے, اس آشیانے کے آشیاں کے اجڑنے سے ہمارا بھی آشیانہ جل گیا ہو یا تباہ ہو گیا ہو. خوبی کیا ہے اس شہر کی کہ دونوں کو پتہ ہے کہ ان کا آشیانہ جو ہے وہ جل چکا ہے. دونوں تسلی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. ایک جو ہے وہ بتانے سے درگزر ہے, دوسرا وہ یہ اس تسلی دے رہا ہے کہ نہیں بتا دو مجھے تم جو بھی ہوا ہے, ضروری نہیں کہ میرا گھر بھی اس میں ہو. یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں, پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو. یو کین سے وی آر ناٹ ان یور ہارٹ, بٹ دین ٹیل می دس, وین یو اینڈ اونلی یو آر ان مائی ہارٹ, دین وائی ڈو یو ریمین ہڈن فرام مائی آئز. تم یہ کہہ سکتے ہو تمہیں حق ہے اس بات کا, کیا کس بات کا کہ ہم دل میں نہیں ہیں, تمہارے دل میں ہم نہیں ہیں, لیکن جب دل میں تم ہی تم ہو, لیکن ہمارے دل میں جب صرف تم ہی تم ہو, تو پھر میری آنکھوں سے نہا کیوں ہوتے ہو تم. محبوب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے ہم آپ کے دل میں نہیں ہیں یا تم ہمارے دل میں نہیں ہو, لیکن پھر وہ ذکر آتا ہے ان کے اپنے دل کا کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا خیال جو ہے وہ تو ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے, تمہاری تصویر جو ہے وہ دل میں سموئی رہتی ہے, لیکن تم سے ملاقات کیوں نہیں ہوتی. کچھ بیچارگی کا اظہار ہے. غلط ہے جذب دل کا شکوہ, دیکھو جرم کس کا ہے, نہ کھینچو گرد تم اپنے کو, کشاکش درمیان کیوں ہو. رانگ از دا کمپلینٹ اگینسٹ دا ہارڈ اٹریکشن, لک ہو از ایٹ فالٹ, وائی وڈ دیر بی اسٹرگل بٹوین اس اف یو وڈنٹ پل یور سیلف اوے. کہہ رہے ہیں ہمارے دل میں جو جذبہ ہے, اس کے جو ہم شکوہ ہے, اس کا شکوہ نہ کریں ہم سے. آپ یہ دیکھیے کہ جرم کس کا ہے, بھائی تم خود ہی کھینچ رہے ہو ہم سے. جو ہم سے دور دور رہو گے تو, یا جو تو ہم میں آپس میں ٹینشن تو ہوگی, دور ہو جاؤ گے, ہم کوشش کریں گے تمہاری طرف بڑھنے کی, تم اور دور ہٹو گے. بہتر یہ کہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاؤ تاکہ یہ سارے سلسلے ختم ہو جائیں. یہ غالب کا ایک چھپا ہوا حصہ مزہ جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو ملتا رہے گا کہیں نہ کہیں. کیا خوبصورت بات کی, اس کو پھیلا رہے ہیں محبوب کو. دیکھو بھائی نہ کھینچو اگر تم اپنے کو, تو پھر ہمارے درمیان جو ہے وہ کشاکش یا اسٹریس کیوں ڈیولپ ہو. یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے, ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. دس میٹنس بلوڈ از مور دین انف ٹو روئن اے مینس ہاؤس whom so ever you befriend, why would the sky become his enemy? مجھے پورا یقین ہے یہ شعر آپ نے اکثر سنا ہوگا, ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے, یہ بھی محاورہ سنا ہوگا آپ نے. پھر کہتے ہیں یہ فتنہ آدمی کی, فتنے سے مراد یہاں محبوب ہے, اس کو اکثر انہوں نے قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں, تیرے سر قامت سے قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. خانہ ویرانی کہ تم سے دوستی کرنا جو ہے وہ لٹ جانے کے برابر ہے, بات صاف صاف ہو گئی ان کی. ہوئے تم دوست جس کے دشمن, اب عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان کی گردش ہے, وہ قسمت بدلتی ہے, اس سے تباہیاں آتی ہیں, لیکن یہاں مسئلہ جو ہے وہ بہت صاف ہے, وہ یہ کہ تمہاری دوستی جو ہے جب ہو جائے تو پھر آسمان کو ذمت نہیں کرنا پڑے گی کسی چیز کی, ہم ایسی تباہ کر دیں گے. پھر کہتے ہیں کہ یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں, ادو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو. اف دس از ٹیسٹنگ دین وٹ ڈو یو کال ٹورمنٹنگ, وین یو ہیو گیون یور سیلف ٹو دا رائیول دین وائی وڈ آئی بی ٹیسٹڈ. بہت صاف ہے, کہتے ہیں تم آپ کو آزما رہے ہو یا ستا رہے ہو, تم چلے گئے دشمن کے پاس تو اس میں میرا امتحان کیوں ہو. لیکن یہاں جو تھوڑی سی نزاکت ہے شعر میں وہ یہ کہ یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں. کہنے محبوب جو ہیں وہ جب واقعی ہم پہ کرم کرتا ہے تو ہم کو ستاتا ہے. وہ کہتے ہیں لیکن آزمانا جو ہے اور ستانا جو ہے دونوں میں بڑا فرق ہے. تم چلے گئے ادو کے پاس یہ کہتے ہوئے کہ ہم تمہارے امتحان ہے, یہ تو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ امتحان آزمانے کا یا ستانے کا ہے. کہا تم نے کہ یوں ہو غیر سے ملنے میں رسوائی, بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہیو کہ ہاں کیوں ہو. یو سیڈ وائی وڈ دیر بی ڈسگریس ان میٹنگ دا رائیول, رائٹلی سیڈ ٹرولی سیڈ دین ٹیل می وائی اٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی سو. کچھ مکالمہ ہے محبوب سے, انہوں نے شاید کہا ہوگا کہ دیکھو تم رقیب سے نہ ملو بدنام ہو جاؤ گے. تو محبوب کہتا ہے بھائی بدنامی کیوں ہوگی ہم کو, ہم تو ملیں گے. انہوں نے جائیے مل لیجیے. محبوب کیا رقیب کے پاس اور بدنام ہو گیا, کچھ یہ سین ہے یہاں پر. تو کہتے ہیں بجا کہتے ہو, ہاں بھی سیکھ کہتے ہو تم, بہت صحیح کہا تم نے, تو بتاؤ اب یہ نتیجہ کیوں نکلا. اس کو جتا رہے ہیں آئی ٹولڈ یو سو, یہ ہے کچھ اس شعر کا متن. پھر کہتے ہیں نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب, تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو. آر یو ٹرائنگ ٹو میک تھنگز ورک آؤٹ تھرو ٹانٹس غالب, فرام یور کالنگ ہر انکائنڈ وائی وڈ شی بیکم کائنڈ ٹو یو. اکثر ہم اپنے روزمرہ گفتگو میں اور طبیعت میں تانوں سے کام نکالتے ہیں, ہاں بھائی تم ہمارا ساتھ کیوں دو گے, تو شرم آتی ہے لوگوں کو اور وہ اپنی طبیعت کو بدل لیتے ہیں. یہی کچھ ذکر ہے کہ تم نکالنا چاہ رہے ہو اپنا کام تانوں سے. لیکن جو پہلے شعر میں تھا کہ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو, نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو, بات وہی ہے کچھ یہاں پر بھی ہے. کہنے کہ تمہارے بے مہر کہنے سے اس پہ کیا اثر ہوگا, تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, پھر بھی وقت ضائع کر رہے ہو دیوانوں کی طرح سے. تو آپ نے دیکھا یہ 11 اشعار کی غزل جو ہے یہ کتنی خوبصورت ہے, اور ایک اسی زمین میں غالب مومن کا بھی ایک شعر ہے موضوع پہ, کہتے ہیں کہ یہ عذر امتحان نے جذب دل کیسا نکل آیا, میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 127 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. اور اب سماعت فرمائیے کلام شاعر بہ زبان شاعر. آج کے شاعر ہیں جناب توقیر عباس.
نعان ہے اس دن سرد ہوا میں جب پیڑوں سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے, میں نے اسے اداس اور تنہا دیکھا, چیزیں بھی دھندلائی ہوئی تھی, اجڑی اجڑی آنکھیں گہرے غم سے مٹی مٹی رنگت, اس کے ذہن میں اڑتے پتوں جیسی سوچوں کا طوفان تھا, وہ اپنے پیچھے بوڑھی خوشیوں کو بھول گیا تھا, خود کو کھونے کی خواہش میں, خود کو کھونے کی خواہش زیادہ کوہِ بلند پہ اس کو لیے جاتی تھی. آخری بار اداس نظر سے اس نے بستی کے کچے گھر کی جانب دیکھا, آنکھوں میں لہرانے لگے تھے ہاتھ وہ جن میں بین آئی تھی, جن میں دعا کا پانی کترا کترا برس رہا تھا, جن میں دعا کا پانی کترا کترا برس رہا تھا. پتے پیڑوں پر اٹھ اٹھ کر جڑنے لگے تھے, دھوپ نکھرنے لگی تھی, چیزیں رفتہ رفتہ واضح ہونے لگی. اس دن سرد ہوا, ایک میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں.
جی,
اس کا عنوان ہے جی, دور پیڑوں کے سائے میں, دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل, میرا دھیان اس کی طرف اور دل میں کئی واہمیں. دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل, میرا دھیان اس کی طرف اور دل میں کئی واہمیں. دل کی دھڑکن میں دھڑکیں کئی گردشیں, اور میں ہشت پائے کے پنجے میں جکڑا گیا. عجب خوف پیڑوں کے سائے میں پلتا ہوا, ایک تحرک جو کھلتا نہیں, اور میں منتظر جو بھی ہونا ہے اب ہو, اور میں منتظر جو بھی ہونا ہے اب ہو. اور اب ایک آہٹ نے بہلا دیا, بہت دھیمی آہٹ اجل نے چھوا ہو, کہ دنیا اندھیرے میں ڈوبی. بہت دور خوشبو میں مہکا سویرا, تحرک کی ہچکی سنی, اور ہر چیز اپنی جگہ تھم گئی. سیاہی کا پردہ گرا, کمکمے جل اٹھے, اور گھر جگمگانے لگے. دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل. ایک نظم اور ہے
جی,
جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے.
جی,
یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. عنوان ہے, کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے میں سراپا صدا ہو گیا. کوئی ہے کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے میں سراپا صدا ہو گیا. لوگ آنکھوں کے گہرے گڑھوں سے مجھے گھورتے, ایک کیچڑ بھری لہر اٹھتی شناسائی کی, میری جانب لپکتی مگر ایک جھپکی میں معدوم پڑتی. وہ پھر اپنی گدلی خاموشی سمیٹے, کہاں کس طرف آتے جاتے خبر کچھ نہیں تھی. برسوں پہلے اسی شہر میں بوڑھے پیڑوں تلے آگ روشن تھی, اور ایک خوشبو گواہی میں موجود تھی. برسوں پہلے اسی شہر میں بوڑھے پیڑوں تلے آگ روشن تھی, اور ایک خوشبو گواہی میں موجود تھی. وہ قید مقدس کی تقریب تھی, ساتھ دینے کا ایک عہد تھا. اپنی چاہت کے اقرار میں کہہ کے لبیک آواز سے دستخط کر دیے, اور پھر ایک دن اپنے اقرار کو بھول کر, میں اسے بھول کر ان دیاروں کی جانب چلا, جن کو دینار و درہم کی خوشبو نے جکڑا ہوا تھا. جب میں لوٹا کھنکتی مہکی گئی گٹھڑیاں باندھ کر, کوئی رستہ نہ سورج شناسا ملی, وہ شجر بھی کہیں پر نہ تھے, اور لکیروں سے تشکیل پاتی ہوئی ایک بے چیرگی تھی, جہاں عقل و دانش کی باتیں فقط شور تھی. رنگوں اور خوشبوؤں کی جگہ ایک صحرا ابھرتا نظر آ رہا تھا. اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے خد و خال چہرہ ہوا, میری آنکھیں کہیں بہ گئیں, اور میں بے صدائی کی تاریخ کھائی میں گرتا گیا, اور گرتا چلا جا رہا ہوں. کوئی ہے کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے.
کلام شاعر بزبان شاعر میں جناب توقیر عباس اپنی منتخب نظمیں سنا رہے تھے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے, سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
اور لیجیے اب آخر میں خاکہ سنیے, مرزا ظاہردار بیگ. ڈپٹی نذیر احمد کے معروف ناول توبۃ النصوح کے اس اقتباس میں اس ناول کے ایک زندہ جاوید کردار کا تعارف خالد حمید کرا رہے ہیں۔
کلیم شیخ چلی سے منصوبے سوچتا ہوا اپنے دوست مرزا کے مکان پر پہنچا۔ ہر چند ابھی کچھ ایسی بہت رات نہیں گئی تھی، لیکن مرزا جیسے نکمے بے فکرے کبھی ہی لمبی تان کر سو چکے تھے۔ کلیم نے دروازے پر دستک دی تو جواب نتارت۔ اس مقام پر مرزا کا تھوڑا سا حال لکھتے نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس شخص کی کیفیت یہ تھی کہ شاید اس کا نانا، وہ بھی حقیقی نہیں، ابتدائی عملداری سرکار میں صاحب ریزیڈنٹ کے اردلی کا جمع دار تھا۔ اول تو ایسی عالی جاہ سرکار، دوسرے پائیدار منصب، اردلی کا جمع دار، تیسرے ان دنوں کی بے عنوانی، اس پر خود اس کی رشوت ستانی، بہت کچھ کمایا، یہاں تک کہ اس کا اعتداد دلی کے رواداروں میں ہو گیا۔ مرزا کی ماں اوائل عمر میں بیوہ ہو گئی۔ جمعدار نے باوجود کہ دور کی قرابت تھی، حسبت اللہ اس کا تکفل اپنے ذمہ لیا۔ جمعدار اپنی حیات میں اتنا سلوک کرتا رہا کہ مرزا کو یتیمی اور اس کی ماں کو بیوگی بھول کر بھی یاد نہ آئی ہوگی، لیکن جمعدار کے مرنے پر اس کے بیٹے پوتے نواسے کثرت سے تھے، انہوں نے بے اتنائی کی، اور اگرچہ جمعدار بہت کچھ وصیت کر مرے تھے مگر ان کے ورثا نے بہزار دقت محل سرا کے پہلو میں ایک بہت چھوٹا سا قطع ان کے رہنے کو دیا، اور 7 روپے مہینے کے کرائے کی دکانیں مرزا کے نام کرا دی۔ یہ تو حال تھا کہ مرزا، مرزا کی ماں، مرزا کی بیوی، 3 آدمی اور 7 روپے کل کی کائنات۔ اس پر مرزا کی شیخی اور نمود، یہ مسخرہ اس ہستی پر چاہتا تھا کہ جمعدار کے بیٹوں کی برابری کرے جن کو 10 روپے ماہوار کی آمدنی تھی۔ اگرچہ جمعدار والے اس کو منہ نہیں لگاتے تھے مگر یہ بےغیرت زبردستی ان میں گھستا تھا، کسی کو ماموں جان، کسی کو بھائی جان، کسی کو خالو جان بناتا، اور وہ لوگ اس کے ادعائی رشت و ناتوں سے جلتے اور دق ہوتے۔ اونچی حیثیت کے لوگوں میں بیٹھنا اس کے حق میں اور بھی زبون تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی اس نے تمام عادتیں امیر زادوں کی سی اختیار کر رکھی تھی، مگر امیر زادگی نہ تھی تو کیسے نبھے؟ دکانیں گروی ہوتی جاتی تھیں، ماں بیچاری بتیرا بکتی مگر کون سنتا تھا؟ مرزا کو جب دیکھو، پاؤں میں 1.5 ہاشیے کی جوتی، سر پر دوہری بیل کی بھاری کمدار ٹوپی، بدن میں ایک چھوڑ 2 انگرکھے، اوپر شبنم یا ہلکی سی تنزیب، نیچے کوئی طرح دار سا دھاگے کا نینو، جاڑا ہوا تو بانات مگر 7 روپے گز سے کم کی نہیں۔ خیر یہ تو صبح شام اور تیسرے پہر کاشانی مخمل کی آصف خانی، جس میں حریر کی سنجاف کے علاوہ گنگا جمنی کم خواب کی عمدہ بیل ٹنکی ہوئی، سرخ نیفا پائجامہ، اگر ڈھیلے پائچوں کا ہوا تو کلی دار، اور اس قدر نیچا کہ ٹھوکر کے اشارے سے 2 قدم آگے، اور اگر تنگ موہری کا ہوا تو نصف ساق تک چوڑیاں، اور اوپر جلد بدن کی طرح مڑا ہوا ریشمی آزار بند، گھٹنوں میں لٹکتا ہوا، اس میں بے قفل کی کنجیوں کا گچھا۔ غرض دیکھا تو مرزا صاحب کی اس حیات کزائی سے چھیلا بنے ہوئے سرے بازار چھم چھم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کلیم کا مرزا سے محفل مشاعرہ میں تعارف پیدا ہوا۔ شدہ شدہ مرزا صاحب کلیم کے مکان پر تشریف لانے لگے، یہاں تک کہ اب چند روز سے تو دونوں میں ایسی گاڑھی چھننے لگی تھی کہ گویا یک جان 2 قالب ہو گئے تھے۔ کلیم کو تو مرزا کے مکان پر جانے کا کبھی بھی اتفاق نہیں ہوا، مگر مرزا شام کو تو کبھی کبھی، لیکن صبح کو بلا ناغا آتے اور تمام دن کلیم کے پاس رہتے۔ مرزا نے اپنا حال اصل کلیم پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کلیم یہی جانتا تھا کہ جمعدار کا تمام ترکہ مرزا کو ملا، اور وہ جمعدار کی محل سرا کو مرزا کی محل سرا، اور جمعدار کے دیوان خانے کو مرزا کا دیوان خانہ، اور جمعدار کے بیٹے پوتوں کے نوکروں کو مرزا کے نوکر سمجھتا، اور اسی غلط فہمی میں وہ گھر سے نکلا تو سیدھا جمعدار کے محل سرا کی ڈیوڑی پر جا موجود ہوا۔ بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکھڑانے سے 2 لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلی، اور ان میں سے ایک نے پوچھا، کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ جاؤ مرزا کو بھیج دو۔
کون مرزا؟
مرزا ظاہردار بیگ، جن کا مکان ہے، اور کون مرزا؟
یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں ہے۔
اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کباڑ بند کر لے کہ کلیم نے کہا، کیوں جی، کیا یہ جمعدار صاحب کی میل سرا نہیں ہے؟
ہے کیوں نہیں؟
پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں؟ کیا ظاہردار بیگ جمعدار کے وارث اور جانشین نہیں ہے؟
جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے، مواں ظاہردار بیگ جمعدار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟
دوسری لونڈی نے کہا،
ارے کمبخت، یہ کہیں مرزا پانکے کے بیٹے کو نہ پوچھتے ہوں، وہ ہر جگہ اپنے تئیں جمعدار کا بیٹا بنایا کرتا ہے۔ کیوں میاں، وہی ظاہردار بیگ نا جن کی رنگت زرد زرد ہے، آنکھیں کرنجی، چھوٹا قد، دبلا ڈیل، اپنے تئیں بہت بنائے سنوارے رہا کرتے ہیں؟
ہاں ہاں، وہی ظاہردار بیگ۔
تو میاں، اس مکان کے پچھواڑے اپلوں کی ٹال کے برابر ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔
کلیم نے وہاں جا کر آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جانگیا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے،
آہا، آپ ہیں، معاف کیجیے گا، میں نے سمجھا کوئی اور صاحب ہیں۔ بندے کو کپڑا پہن کر سونے کی عادت نہیں، میں ذرا کپڑا پہناؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں۔
چلیے گا کہاں، میں آپ ہی کے پاس تک آیا تھا۔
پھر اگر کچھ دیر تشریف تک نہ منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں۔
میں آج شب کو آپ ہی کے یہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں۔
آ بسم اللہ، تو چلیے اسی مسجد میں تشریف رکھیے، بڑی فضا کی جگہ ہے، میں ابھی آیا۔
کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، وہ بھی مسجد زرار کی طرح ویران، وحشتناک، نہ کوئی حافظ ہے نہ کوئی طالب علم۔ مرزا کے انتظام میں کلیم کو چاروں ناچار اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ کلیم شکایت کرے، مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، خفقان کا عارضہ، اختلاج قلب کا روگ ہے، اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو ان کو غشی میں پایا، اسی وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ کلیم نے باپ کی طلب، اپنا انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار، تمام ماجرا کہہ سنایا۔
پھر اب کیا ارادہ ہے؟
سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ جانے کا ارادہ نہیں، اور جو آپ کی صلاح ہو۔ مرزا بولے،
خیر، نیت شب حرام، صبح تو ہو، آپ بے تکلف استراحت فرمائیے، میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے دیتا ہوں، اور مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجیے کہ آج اس کی علالت میں اشتداد ہے۔
کلیم نے کہا، خیر، مقام مجبوری ہے۔ مرزا سے ملنے کے بعد وہ منتظر تھا کہ آخر مرزا خود پوچھیں گے تو کہہ دوں گا۔ مرزا کو ہر چند کھانے کی نسبت پوچھنا ضرور تھا، کیونکہ اول تو کچھ ایسی رات زیادہ نہیں گئی تھی، دوسرے یہ کہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ کلیم گھر سے لڑ کر نکلا ہے، تیسرے دونوں میں بے تکلفی غائب درجے کی تھی۔ لیکن مرزا قصدن اس بات سے معترض نہ ہوا، اور کلیم بیچارے کا بھوک کے مارے یہ حال کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس کی انتڑیوں نے قل ھو اللہ پڑھنی شروع کر دی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مرزا کسی طرح اس پہلو پر نہیں آتا اور عنقریب تمام شب کے واسطے رخصت ہوا جاتا ہے، تو بیچارے نے بے غیرت بن کر خود ہی کہہ دیا کہ سنو یار، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔
سچ کہو، نہیں، جھوٹ بھائی کہتے ہو۔
تمہارے سر کی قسم، میں بھوکا ہوں۔
تو مرد خدا، آتے ہی کیوں نہ کہا؟ اب اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے، دکانیں سب بند ہو گئیں، اور جو دو ایک کھلی بھی ہیں تو باسی چیزیں رہ گئی ہوں گی، جس کے کھانے سے فاقہ بہتر ہے۔ گھر میں آج آنکھ تک نہیں سلگی، مگر ظاہراً تم سے بھوک کی سہار ہونی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ دیو اشتہا کو زیر کرنا بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے کہ جاؤں چھدامی بھڑبھوجے کے یہاں سے گرم گرم خستہ چنے کی دال بنوا لاؤں، بس ایک دھیلے کی مجھ کو تم کو دونوں کو کافی ہوگی، رات کا وقت ہے۔
ابھی کلیم کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مرزا جلدی سے اٹھ باہر گئے اور چشمے زدن میں چنے بھنوا لائے، مگر دھیلے کا کہہ کر گئے تھے، یا تو کم کے لائے یا راہ میں دو چار پھنکے لگا لیے، اس واسطے کہ کلیم کے روبرو دو تین مٹھی چنے سے زیادہ نہ تھے۔ بولے،
یار ہو تم بڑے خوش قسمت کے اس وقت بھاڑ مل گیا۔ जरा वल्ला हाथ तो लगाओ, देखो तो कैसे भुलस रहे हैं। और सौंधी सौंधी खुशबू भी अजब ही दिल फरेब है कि बस बयान नहीं हो सकता। ताज्जुब है कि लोगों ने खस और मिट्टी का इत्र निकाला, मगर भुने हुए चनों की तरफ किसी का जहन मुंतकिल नहीं हुआ। कमाल है, क्या चीज है। देखिए, इतनी तो रात गई है, मगर छिदामी की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। बंदे ने तहकीक से सुना है कि हुजूर वाला के खासे में छिदामी की दुकान का चना बिला नागा लग कर जाता है। अफसोस है कि इस वक्त नमक मिर्च बहम नहीं पहुंच सकता, वरना मीर मदन के कबाबों में ये खस्तगी और ये सौंधापन कहाँ। गरज मिर्जा ने अपनी चर्ब जबानी से चनों को घी की तली दाल बनाकर अपने दोस्त कलीम को खिलाया। कलीम भूखा तो था ही, उसको भी हमेशा से कुछ ज्यादा मजेदार मालूम हुए। मिर्जा ने घर जाकर एक मैली दरी, एक कसीफ सा तकिया भेज दिया। दो ही घड़ी में कलीम की हालत का इस कदर मुतगयर होना इबरत का मकाम है। कोई पहर सवा पहर दिन चढ़े जागा तो देखता क्या है कि फर्श मस्जिद पर पड़ा है, और नींद की हालत में जो करवटें ली हैं तो शेरों गर्द का भभूत और चिमगादड़ों के बीट का जिमाद बदन पर थुपा हुआ है। लाचार कलीम ने बहजार मुसीबत दूसरे फाके से शाम पकड़ी, और जब अंधेरा हुआ तो उल्लू की तरह अपने नशेमन से निकला। सीधा मिर्जा के मकान पर गया और आवाज दी तो ये जवाब मिला कि वो तो बड़े सवेरे के कुतुब साहब सिधारे हैं। कलीम ने चाहा कि अपना तारुफ जाहिर करके मुमकिन हो तो मुंह हाथ धोने को पानी मांगे और मिर्जा की फटी पुरानी जूती और टोपी, ताकि किसी तरह गली कूचे में चलने के काबिल हो जाए। ये सोचकर उसने कहा, क्यों हजरत, आप मुझसे भी वाकिफ हैं? अंदर से आवाज आई,
हम तुम्हारी आवाज तो नहीं पहचानते, अपना नाम निशान बताओ तो मालूम हो।
मेरा नाम कलीम है, और मुझसे और मिर्जा जाहिरदार बेग से बड़ी दोस्ती है, बल्कि शब को मैं मिर्जा साहबी की वजह से मस्जिद में था।
अब वो दरी और तकिया कहाँ है जो तुम्हारे सोने के लिए भेजा गया था?
तकिये और दरी का नाम सुनकर तो कलीम बहुत चकराया, और अभी जवाब देने में मुतामिल था कि अंदर से आवाज आई,
मिर्जा जबरदस्त पेक, देखना ये मर्दुआ कहीं चल ना दे, दौड़कर तकिया दरी तो इससे ले लो।
कलीम ये सुनकर भागा। अभी गली की नुक्कड़ तक नहीं पहुंचा था कि जबरदस्त ने चोर चोर करके जा लिया। हर चंद कलीम ने मिर्जा जाहिरदार बेग के साथ अपने हुकूक मार्फत साबित किए, मगर जबरदस्त का ठेंगा सर पर उसने एक न मानी और पकड़कर कोतवाली ले गया। कोतवाल ने सरसरी तौर पर दोनों का बयान सुना और कलीम से उसका हसब नसब पूछा। हर चंद कलीम अपना पता बताने में झेंपता था, मगर चार उनचार उसको बताना पड़ा। लेकिन उसकी हालत जाहिरी ऐसी अबतर हो रही थी कि उसका सच भी झूठ मालूम होता था। कोतवाल ने सुनकर यही कहा कि मियां नसूह, जिनको तुम अपना वालिद बताते हो, मैं उनको खूब जानता हूं, और यह भी मुझको मालूम है कि उनके बड़े बेटे का यही नाम है जो तुमने अपना बयान किया है। मोहल्ले का पता, घर का निशान भी जो तुमने कहा, सब ठीक है, मगर कलीम तो एक मशहूर और मारूफ आदमी है। आज शहर में उसकी शायरी की धूम है। तुम्हारी ये हैसियत के नंगे सर, नंगे पांव, बदन पर कीचड़ थुपी हुई, मुझको बावर नहीं होता। इनको हवालात में रखो, सुबह हो तो मैं इनके वालिद को बुलवाऊं तो इनके बयान की तस्दीक हो। कलीम ये सुनकर रो दिया और कहा कि मैं वही बदनसीब हूं जिसकी शेर गोई का शोहरा आपने सुना है। आपको यकीन ना हो तो मैं अपने अफकार ताजा सुनाऊं। चुनाचे कल शब को जो कुछ मस्जिद और मिर्जा की शान में कहा था सुनाया। उस पर कोतवाल ने इतनी रियायत की कि दो सिपाही कलीम के साथ किए और उनको हुक्म दिया कि इनको मियां नसूह के पास ले जाओ, अगर वो इनको अपना फर्जंद बताएं तो छोड़ देना, वरना वापस लाकर हवालात में रखना।
डिप्टी नजीर अहमद के मशहूर नावल तौबतुन नसूह के जीते जागते किरदार मिर्जा जाहिरदार बेग के बारे में एक इक्तिबास आपने सुना। पेश कर रहे थे खालिद हमीद। इसके साथ ही हमारे इस अदबी मुजल्ले सदा रंग का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत का तालिब हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ असद नजीर।